أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جون جون وہ جلسہ سالانہ قریب آتا جا رہا ہے جس کی تقریباً سارا سال احمدیوں کو انتظار رہتی ہے اور جس کے لیے منتظمین بھی تمام سال فکر کرتے رہتے ہیں. کچھ کام تو ہیں جو جلسے کے قریب آ کر ایسی وسعت اختیار کر جاتے ہیں کہ جماعت کا ایک خاطر خواہ طبقہ ان کاموں میں نظام جماعت کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کھل کر وہ کام کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتے ہیں اور ایک وسیع طبقے کو ان میں حصہ لینے کی توفیق ملتی ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو خاموشی کے ساتھ جلسہ سالانہ کے مان بات شروع ہو جاتے ہیں اور جاری رہتے ہیں, ربہ ہی میں نہیں باہر بھی. چنانچہ کئی احمدی انجینئرز تمام سال اپنا وقت اس بات پر خرچ کرتے رہے کہ جماعت کے روٹی پکانے کے نظام کو پہلے سے بہتر کیا جائے. دوسرے انجینئر بھی دنیا میں ہیں, لیکن کتنے ہیں جو خدا کی خاطر اپنے بچے ہوئے وقت کو اس طرح مسلسل خاموشی اور محنت کے ساتھ خرچ کر رہے ہوں. تو ایسے خاموش رضاکار بھی ہیں جو شروع سال ہی سے جلسے کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انتظام کرنے میں اور جب کہ جلسہ قریب آ چکا ہے یہ مختلف انتظامات تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ مہمانوں کی آمد کا کوئی صحیح اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا اور بسا اوقات توقع سے بڑھ کر مہمان حاضر ہو جاتے ہیں, اس لیے ایک فکر بھی لاحق ہوتی ہے اور زیادہ توجہ دعا کی طرف مبذول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس قسم کی مشکلات سامنے درپیش ہیں, کس قسم کے وسیع انتظامات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جب تک اس کی مدد شامل حال نہ ہو یہ ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جا سکتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انتظام کتنے ہی مکمل کیوں نہ ہوں، اگر اندازے بھی درست ہوں، اگر آنے والوں کے متعلق انسانی پیشگوئیاں بھی صحیح ثابت ہوں اور ان اندازوں سے زیادہ کا اندازہ لگا کر بھی انتظام مکمل کر لیے جائیں، تب بھی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی انتظام آسن رنگ میں نہیں چل سکتا. ہم نے لنگروں میں کام کیا ہے، ہمیں تجربہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور کچھ پیش نہیں چلتی. کبھی بارش آ جاتی ہے ایسے وقت میں، کبھی اچانک وہ مزدور جن کو ہم باہر سے بلاتے ہیں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ لڑائی ایسی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ سارا انتظام ایک طرف پڑا رہ جاتا ہے اور جتنی روٹیاں پکنی چاہیے ان سے بعض دفعہ آدھی بھی نہیں پک سکتی. تو 100 قسم کے ایسے اندھیرے ہیں مستقبل میں جن پر انسان کا کوئی بس نہیں. اس لیے جون جون جلسہ قریب آ رہا ہے، احباب جماعت کو بڑے اخلاص کے ساتھ اور گریہ ازاری اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران فرمائے. آنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، پھر واپس لوٹنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں. بہت دور دور سے ہمارے مہمان قریب آنے شروع ہو گئے ہیں، بیرونی ملکوں سے وفود پہنچ رہے ہیں اور ابھی تو وہ سب یا ان کی اکثریت قادیان کے جلسے میں شمولیت کے لیے گئی ہوئی ہے، لیکن بہت جلد یہاں وہ آنے والے ہیں. اس لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کو اہل ربہ نے بہرحال ادا کرنا ہے اور دعا کی مدد کے بغیر آسن رنگ میں ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی انتظام کے سلسلے میں سوچتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ وہ 7 سالہ جبلی کا جلسہ جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ وسیع ہوگا اور بہت زیادہ وسیع تر انتظام کے تقاضے لے کے آئے گا، ان کی ذمہ داریوں کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ بے شمار ایسے کام پڑے ہوئے ہیں جن کے لیے ابھی تک ہم نے جن کا آغاز بھی نہیں کیا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کئی سالوں کی مدت ہے ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور یہ بھی فکر لاحق ہوئی کہ پھر وہ روپیہ کہاں سے آئے گا جس کی ابھی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور بعض دوست سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آخر پہ ادا کر دیں گے. اسی لیے میں نے گزشتہ ایک جمعے میں اس کی تحریک بھی کی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، غیر معمولی اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جتنی فکریں ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے اتنے ہی ساتھ ان فکروں کو دور کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا رہتا ہے، اور فکر کے نتیجے میں تکلیف نہیں آتی بلکہ تعلق باللہ بڑھتا ہے. یہ ایک ایسا نظام جاری ہے الہی جماعتوں کے ساتھ جس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر فکر اللہ کا احسان بن جاتا ہے. چنانچہ گزشتہ مرتبہ جب میں نے 7 سالہ جبلی کے چندوں کی طرف توجہ دلائی تو ابھی وہ خطبہ تمام دنیا کی جماعتوں میں پوری طرح مشتہر بھی نہیں ہوا، لیکن بعض دور دور کی جماعتوں سے بھی، مثلا یوگنڈا اور اسی قسم کی اور ممالک، بڑی کثرت سے اطلاعیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے غیر معمولی توجہ شروع کی ہے، اور تحریک جدید کا چندہ بھی بعض دفعہ بعض صورتوں میں کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور 7 سالہ جبلی کے چندوں کی طرف بھی بڑے انہماک کے ساتھ توجہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان خبروں کے ذریعے پھر تسلی بھی دیتا ہے، اور پاکستان سے بھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں عموماً جماعتوں کی طرف سے وہ خوشکن ہیں. ایک بیداری کی لہر ہے اور تمام کارکن کیڑیوں کی طرح دن رات کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گزشتہ کوتاہی کی پاداش ہو اور تلافی معافات ہو. انفرادی طور پر بھی جو خط موصول ہوتے ہیں ان میں بھی بعض ایسی پیاری اور درخشندہ مثالیں سامنے آتی ہیں کہ دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ خود اس نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کو کیسے عظیم الشان فدائی عطا فرمائے ہیں. کل رات ہی ایک خط لاہور کی ایک خاتون کا میں نے پڑھا. اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ایک عام غریب سی عورت ہوں لیکن بہرحال اپنے شوق کے مطابق میں نے بھی چندہ لکھوایا تھا. بعد میں کچھ ایسے حالات پیش آتے رہے کہ اپنا چندہ وقت کے مطابق سال بسال ادا نہ کر سکی, یہاں تک کہ وہ ایک ذمہ داری کا پہاڑ بن کر سامنے آ کھڑا ہوا. انہوں نے لکھا کہ جتنا بھی وہ چندہ تھا میری اپنی توفیق سے مجھے معلوم محسوس ہوا کہ بوجھ آگے نکل گیا ہے, اور اب جب آپ نے توجہ دلائی تو کئی دن تو میں نے بڑے ہی کرب میں گزارے. خدا کے حضور بہت روئی, گریہ زاری کی کہ تو نے ہی اپنے فضل سے وعدے کی توفیق بخشی تھی, تو ہی اسے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. کہتی ہیں اسی دوران اپنے زیور پر مجھے میری نظر پڑی تو مان میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ تو پیش کر دوں. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا زیور چھوٹا ہو یا بڑا سارے کے سارا میں جماعت کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ اپنے خلوص کا یہ ثبوت تو پیش کروں کہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے پیش کر دیا. صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس زیور سے مجھے ایسی نفرت ہو گئی کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا, میرے دل پر یہ بوجھ بن گیا ہے. اس لیے خدا کے لیے اس زیور کو میرے گھر سے دور کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کس کو ادا کروں تاکہ میرے دل سے یہ بوجھ اتر جائے. کیسا عجیب خدا ہے, کتنے احسان کرنے والا خدا ہے. ایسی پیاری جماعت عطا کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قرون اولیٰ کے زمانوں کی یاد کو زندہ کر دیا. جب یہ خط میں نے پڑھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ اس عورت کو زیور ایمان سے آراستہ فرما جیسا کہ اس نے کہا ہے, خواہش ظاہر کی ہے, اور سر سے پاؤں تک اس کے ظاہر و باہر کو, ظاہر و باطن کو اپنی رضا کے زیور سے آراستہ فرما دے. پھر میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنی ہی عورتیں ہوں گی, کروڑوں ہوں گی جن کو خدا تعالیٰ نے زیور کی زیبائش سے محروم رکھا ہے. ان کے سر, ان کے ہاتھ, ان کے گلے, ان کے پاؤں خالی پڑے ہیں, لیکن کتنی ان میں سے ایسی ہوں گی جنہوں نے رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خود اپنے آپ کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے سر کو, اپنے گلے کو اور اپنے پاؤں کو زیور سے ننگا کیا ہوگا, زیور سے آری کیا ہوگا. بہت کم مثالیں ایسی نظر آئیں گی, اور اگر کوئی مثالیں ہوں گی تو وہ ساری کی ساری جماعت احمدیہ میں ملیں گی. پہلے بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسے نظارے پیش کر چکی ہے, آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی چلی جائے گی. اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ جن خواتین کو ایسی عظیم الشان قربانیوں کی توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی خالی نہیں چھوڑا. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں, کروڑوں ہوں گی, جن کو خدا تعالیٰ نے زیور بھی عطا کیے ہیں, مگر کون ہے وہ زیوروں والی جو خدا کی نظر میں زینت کے لحاظ سے اس عورت کا مقابلہ کر سکے جس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر اور گردن محض خدا کی خاطر زیور سے خالی ہوں. وہ لد بھی جائیں سر سے پاؤں تک ہیر و جواہرات میں تو اس عورت کی زینت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر احسان خدا کا ایسا ہے کہ وہ خالی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ گویا میں قابل رحم ہو گئی ہوں, میں محروم ہو رہی ہوں. مان خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو ایک ایسے جذبے سے بھر دیا کہ وہ زیور سے نفرت کرنے لگی, اور ایسی شدید نفرت کا اظہار ہے کہ گویا زہر پڑا ہوا ہے گھر میں, اسے دور کریں ورنہ مجھے چین نصیب نہیں ہوگا. محض یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. فکریں پیدا کرتا ہے یا فکر والے دل عطا کرتا ہے, وہی فکروں کو دور کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے. اور اس ساری جد و جہد کا ماحصل کیا ہے؟ احمدی پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ فکریں اور فکروں کو دور کرنے کا نظام تو محض بہانہ ہو گیا, پھر حقیقت ان کی کوئی بھی حیثیت نہ رہی. کام سارے خدا ہی نے کرنے ہیں اور کرتا چلا جاتا ہے, لیکن اس جد و جہد کے دوران ہمارا ماحصل کیا ہے؟ ہمارے رب کی رضا. ہم پہلے سے دن بدن اپنے پیارے محبوب, اپنے خالق و مالک کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیسا عظیم سودا ہے جو ہم نے, کیسا عظیم شان اور بے مثل سودا ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا. کچھ بھی ہمارا نہیں لگتا, اور ہر دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت سے پہلے سے بڑھ کر مالا مال ہوتے چلے جا رہے ہیں. پر اسی سوچ میں غرق ہوتے ہوئے میرا خیال پھر جلسہ سالانہ کی طرف لوٹا, جو اس دفعہ کا جلسہ سالانہ ہے. اور مجھے یقین ہوا کہ اگر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ساری مشکلات دور فرما دے گا, سارے خطرات ٹال دے گا, اور اس جلسے کو ہر لحاظ سے خدا اپنے فضل کے ساتھ ایک نہایت کامیاب جلسہ ثابت فرمائے گا. لیکن جہاں تک جلسے کی حقیقی کامیابی کا تعلق ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی, اگر ہم عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کی ظاہری رونق اور ظاہری بہا اور ظاہری کامیابی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. وہ نقطہ عروج ہے مومن کے مقاصد کا. اگر عبادت کا حق ادا نہ کیا گیا تو یہ جلسہ تمام شان و شوکت کے باوجود ویران ہوگا. اس لیے میں ایک دفعہ پھر جماعت کو اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہوں. خاص طور پر گھروں میں اس بات کا چرچا ہونا چاہیے, اور ابھی سے یہ عزائم ہونے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نمازوں کے اوقات میں گھر خالی کیا کریں گے اور مساجد کو بھرا کریں گے. اس سلسلے میں انتظامیہ یہ مدد کر سکتی ہے کہ ہر محلے کی انتظامیہ اپنے ہر گھر کو ایسا چارٹ مہیا کرے جس کو وہ دیوار پہ آویزاں کر سکیں, اور اس پہ ان کے قریب کی مسجد کے اوقات صلات لکھے ہوں, تاکہ ہر وقت اہل خانہ کو یہ یاد دہانی رہے, اور لکھا ہو کہ آپ کی مسجد اتنی دور ہے, اگر آپ 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے نماز سے اپنے مہمانوں کو توجہ دلا دیں اور کھانے کے اوقات ایسے رکھیں کہ نماز کے اوقات میں مفل نہ ہوں, تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت بڑی سعادت ہوگی. اسی طرح جلسے کے اوقات بھی لکھے جائیں اور توجہ دلائی جائے کہ آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اس مقصد میں ان کی ممید نہ ہو جس کی خاطر وہ تکلیف اٹھا کر باہر سے تشریف لائے ہیں, اور وہ تو جلسے میں حاضر ہونا اور تقریروں سے استفادہ کرنا ہے. بس اگر آپ کے کھانوں اور ناشتوں اور مجلسوں نے ان کو اسی مقصد سے محروم کر دیا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر تو یہ میزبانی نہیں ہوگی, یہ تو ایک ظلم ہو جائے گا. تو چند مختصر فقرے تعارفی اس قسم کے لکھ کر جلسے کے اوقات لکھے جائیں, اور پھر شام کے پروگرام بھی ان کو مہیا کیے جائیں. یہ تو چھپے ہوئے نظارت اصلاح ارشاد کی طرف سے ملتے ہیں, وہ نظارت اصلاح ارشاد محلوں کو یہ مہیا کر سکتی ہے. اور ایک چھوٹا سا پمفلیٹ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نمازوں کے اوقات کا اور ان نصائح کا, یہ ساتھ چسپاں کر کے تو ہر گھر میں تقسیم کریں. اور ان دنوں میں بھی جس طرح اطفال الاحمدیہ صبح کے وقت نمازوں کے لیے جگاتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھتے ہوئے, اس وقت بھی خصوصیت کے ساتھ اطفال الاحمدیہ یہ ذمہ داری ہو کہ وہ سارے ربوا میں درود کا شور برپا کر, اور تہجد کے وقت سے لے کر نماز کے وقت تک ایک عجیب منظر نظر آئے ہمیں, لذت نگاہ بھی پیدا کرے اور لذت گوش بھی, کانوں کے لیے بھی لذت کا سامان پیدا ہو اور آنکھوں کے لیے بھی لذت کا سامان پیدا ہو. کہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے اور نماز کے لیے جگاتے ہوئے, تو یہ انتظام ان شاء اللہ تعالی بہت ہی مفید ثابت ہوگا. ضرورت صرف بار بار نصیحت کرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احمدیوں کو سننے والے کان عطا کیے ہوئے ہیں, دل عطا فرمائے جو بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی پگھل جاتے ہیں, تو ذرا سی توجہ کے نتیجے میں بہت بڑے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس ضمن میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ جلسہ سالانہ کو کارکنان کی ضرورت ہے, اور افسر جلسہ کو یہ شکایت ہے کہ کارکنان کا معیار گر رہا ہے. جس لگن اور قربانی اور جذبے اور روح کے ساتھ ایک زمانے میں احمدی بچہ اور احمدی نوجوان کام کیا کرتا تھا, اس معیار میں کچھ کمی آ گئی ہے. بعض لوگ جب میں ایسی باتیں خطبے میں بیان کرتا ہوں تو مجھے لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اندھیر کر دیا, یہ کمزوریاں آپ کھل کر سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو ان کے خطوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کرتا چلا جاؤں گا, کیونکہ اپنی کمزوریوں سے ایسی کمزوریوں سے پردہ پوشی کرنا جو اصلاح طلب ہوں یہ نیکی نہیں ہے, اپنی جان پر ظلم ہے. بے وجہ اپنی تعریف کر دینا, بے وجہ اپنے نقائص کو چھپانا, یہ حقیقتاً کوئی نیکی نہیں ہے, تقویٰ کے خلاف بات ہے. اس لیے جو کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمارا فرض ہے ان کو خوب ہوا دیں, کھول کر رکھیں اپنے سامنے, محسوس کریں, معلوم کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کو دور کریں. یہ طریقہ کار ہے قول صدیق کا طریقہ کار, اور اس کے نتیجے میں لازماً اصلاح ہوتی ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اتنی پختہ, اتنی قطعی, اتنی یقینی ہے کہ کبھی بھی اس کا واقع خالی نہیں جاتا. تو آپ قول سدید اختیار کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قول سدید کے نتیجے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچے. اس لیے جو کمزوریاں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے, ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر افسر جلسہ نے محسوس کیا ہے تو لازماً کمزوریاں ہوں گی. تو تمام کارکنوں کو میں توجہ دلاتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد افسر جلسہ کو انشاءاللہ کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اخلاص کے معیار کو بلند کریں, اور بہت بلند کریں. حقیقت میں بعض دفعہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا اور خدمت کرنا بھی ایک تبلیغ بن جاتا ہے. جلسہ سالانہ کے موقع پر ہی ایک دفعہ ایک ایسا وقت آیا کہ بارش ہو رہی تھی اور خطرہ یہ تھا کہ صبح مہمانوں کو ہم روٹی مہیا نہیں کر سکیں گے, اور نان بھائی اٹھ اٹھ کر تندور چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے. اس زمانے میں تو چھتیں بھی مہیا نہیں ہوا کرتی تھیں, بہت برا حال ہوتا تھا, کچے تنور اور بہت ہی وسائل کی کمی محسوس ہوتی تھی, اور پیرے والیاں تو پہلے ہی اٹھ کر بھاگ گئیں. اس وقت جتنے ہمارے اطفال تھے روٹیاں جمع کرنے والے اور دوسرے کارکنان, ان سب کو میں نے اکٹھا کیا اور आदमी भगाए कि बाहर से भी जितने कारकुन मिल सकें वो आ जाएं। और उसके बाद हमने यूं किया कि परातें या कुनालियां जो मुहैया हुआ वो उनका नानबाइयों के सर पर लेकर खड़े हो गए ताकि उनको बारिश तकलीफ न दे। और बच्चों ने जैसा कैसा भी उनको पेड़ा बनाना आया, उन्होंने पेड़े बनाने शुरू किए। अल्लाह ताला के फजल से सारी रात हमारी इसी तरह गुजरी। सुबह नमाज के बाद एक मौली साहब मुझे नजर आए जो मुझे गालबन लड़काने में मिले थे, सिंध से ताल्लुक रखते थे और बड़े शदीद मुआनिद अहमदियत के और जमात इस्लामी के वो पेशरौ लोगों में से थे। वो आए और मुझे दौड़ के गले लिपट गए और उनके ऊपर दिक्कत तारी हो गई। मैंने कहा मौली साहब क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा मैं बैत करके अभी आ रहा हूं, नमाज के बाद बैत करके पहुंचा हूं और अब मैं तुम्हें गले लगा हूं आके। मैंने कहा आपको बैत का किस तरह ख्याल पैदा हुआ? उन्होंने कहा मैं देखने के लिए रात को आया कि अब बारिश हो रही है, अब देखेंगे कि एमजीओं का क्या हाल होता है। तो मैं तो आपके इंतजाम को दरम बरम होता देखने आया था। रात जो मैंने नजारा देखा है कि गरीब छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पूरे बदन को ढांकने के लिए कपड़े भी नहीं थे और अफसर क्या और मतहत क्या सारे के सारे कुनालियां लेकर या परातें लेकर खड़े हैं और नानबाइयों को बचा रहे हैं ताकि वो ना भाग जाए। कहते हैं ऐसी मेरे दिल की काया पलटी कि मैंने फैसला किया कि मैं लाजमन बैत करूंगा, ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, और मिलूंगा उस वक्त जब बैत करके आऊंगा। चुनाचे बड़ी बेचैनी से मैंने रात गुजारी है और अब मैं हाजिर हुआ हूं मुलाकात के लिए क्योंकि खुदा ताला ने मुझे बैत की तौफीक अता फरमा दी। तो ये जो अल्लाह ताला के फजल के साथ इखलास के नमूने हैं ये जाया नहीं जाया करते, इनके नतीजे में भी बड़ी तबलीग होती है। क्योंकि लाख दलाइल एक तरफ हूं, जो अमल की कुव्वत है सच्चे अमल की कुव्वत उसका मुकाबला दलाइल नहीं कर सकते। आप पूरे खुलूस और तकवा के साथ अपनी कुर्बानी को पेश करें सिलसिले के सामने और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपको मुश्किलात में साबित कदम रखे। क्योंकि जलसे के प्रोग्राम जब आगे बढ़ते हैं तो बाज़ दफा इतना बोझ पड़ जाता है बच्चों पर और कारकुनों पर कि यूं लगता है कि इंसानी ताकत में नहीं है कि उसको उठा सके। बाज़ दफा लगता है कि आदमी बेहोश होकर काम करते करते गिर पड़ेगा। ऐसी कैफियतें भी आती हैं, मगर इंसान दुआ करता रहे तो अल्लाह ताला अपने फजल के साथ उनको आसान फरमा देता है। एक बात अब मैं दुकानदारों से कहनी चाहता हूं, दुकानदारों के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है रिज्क की कमाई का, और कई बेचारे इंतजार करते होंगे कि सारा साल के घाटे जो हैं वो जलसा सालाना में पूरे हो जाएं। लेकिन घाटे इस तरह पूरे होने चाहिए कि कोई बड़ा घाटा ना खा जाए। ये ना हो कि दुनिया का घाटा पूरा करते करते अपनी आकबत का घाटा मोल ले लें और ऐसा बद्यांती का तरीक तैयार करें कि जिसके नतीजे में आपकी आकबत खराब हो जाए। लोग बड़े इखलास से बाहर से आएंगे, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आएंगे। बात तो सिर्फ इसलिए यहां शॉपिंग करते हैं कि रब्बा से कुछ लेके जाना है। जिस तरह ये जाहिर बात है जहां मोहब्बत हो, जहां इंसान समझे कि एक नेकी की आमाजगा है, वहां की जाहिरी चीजों से भी उसको प्यार हो जाता है। बस जिस तरह मक्के और मदीने में लोग जाते हैं या दूसरे मुकद्दस मुकामात पर, मसलन हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ और दूसरी जगहों पे, तो वहां की निशानियां लेके आते हैं। अब ये तो नहीं कि उनको किसी चीज की जरूरत है जो वहीं से मिलती है, वो सिर्फ प्यार के एक इजहार के तौर पर वहां की निशानी लेके आते हैं। तो हमारे पास भी कई अहमदी जो हज करके आते हैं या उमरा करके आते हैं, एक दफा मदीने की जान नमाज ले ली, कई मदीने की एक तस्बीह ले ली, इस किस्म की चीजें वो लेके आते हैं। और कोई और मकसद नहीं जरूरत का, सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार है। कि जिस शहर में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरा करते थे उस शहर से हमने एक चीज खरीदी है, वो चीज जापान में बनी हो, लेकिन चूंकि उस शहर से मंसूब हो जाती है इसलिए बरकत पा जाती है, उसमें एक अजमत पैदा हो जाती है, एक प्यार का इजहार बन जाती है। तो अहमदी यहां इसलिए भी आते हैं, इसलिए भी शॉपिंग करते हैं बड़ी तादाद में, जरूर से बेनियाज, कि तमाम दुनिया में इस्लाम का नूर फैलाने के लिए खुदा ने जिस जगह को मरकज बनाया है वहां की चीजें हम लेकर जाएं। चुनाचे अमरीका वगैरह से यहाँ सारी जो दुनिया से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो अहमदी आ रहे होते हैं उनको जरूरत तो कोई नहीं होती कि रब्बा में आके चीजें खरीदें, बल्कि सारी दुनिया वहां चीजें खरीदने जाती है। तो जब वो शॉपिंग करते हैं बाहर के मेहमान तो खालिसतन नेकी की वजह से और लिल्लही मोहब्बत के इजहार के लिए। ऐसे लोगों से जब बाल दुकानदार बदयांती करते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके ईमान को कैसी ठोकर लगती होगी। वो मुंह मांगे दाम देते हैं, सोच भी नहीं सकते कि एक अहमदी दुकानदार जायज मुनाफे से ज्यादा लेगा या हमारे भोलपन से फायदा उठाकर हमें कुछ ज्यादा बता देगा। लेकिन जब फिर दूसरी जगह वो जाते हैं वहां निस्बतन नेक दुकानदार मिलता है तो उनको बड़ी ठोकर लगती है, वो कहते हैं अच्छा ये कीमत है इसकी, हमें तो फलां जगह से ये बताई गई थी। चुनांचे फिर ऐसे वाकयात वो बताते भी हैं। गुज़श्ता कई सालों में मुझे तजर्बा हुआ कि बाहर से आने वाले मसलन अमरीकनों ने बताया कि बहुत तकलीफ हुई हमें ये देख के, एक दुकानदार के पास गए, ये वो चीज़ है, उसने 50 रुपए मांगे, हमने उसी वक्त दे दिए। दूसरे दुकानदार के पास गए तो उसने कहा 21 रुपए की है। कोई निस्बत होनी चाहिए, कोई आपस में कोई मुआवजा तो हो। 21 के 22 हो जाएं या 23 हो जाएं या 19 हो जाएं ये तो समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन 50 के 21 हो गए हों या 21 के 50 हो गए हों ये हिसाब नहीं समझ आ सकता। तो लाजमन किसी ने बदयांती की है। वही अल्लाह ताला का फजल है कि उनके ईमान इन ठोकरों से बाला हैं, लेकिन एक नुकसान उनको लाजमन पहुंचता है, उनकी तवक्कुआत में एक नई तब्दीली पैदा होती है। फिर वो सोचते हैं कि जितनी आला तवक्कुआत हमने रखी हुई थी ये वो बहरहाल नहीं, और बेईमान ना भी हों तब भी उनके इखलास के अंदर जरूर कमी आती है इन चीजों को देखकर। अखलास बनने के मौके तो लाजमन हाथ से निकल जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत एहतियात का तकाजा है। अल्लाह ताला राजिक है, उस पर तवक्कुल करें, जितना खुदा देता है कबूल करें, और अगर आप खुदा की खातर बदयांती से बाज रहेंगे या मुनाफे को मुनासिब रखेंगे और हुस्ने अखलाक से पेश आएंगे, और अगर एक आदमी गलत चीज ले गया है और वापस करने आता है तो बावजूद इसके कि आपका दस्तूर नहीं है वापस कबूल कर लेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा आपके आपके इन अफाल में और आपके नुकसान को फायदे से बदल देगा। तवक्कुल करें, देखें तो सही अपने खुदा को कि वो किस किस्म का खुदा है, यूं बदजनिया कर करके अपना नुकसान कर रहे हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाला खुदा है, बहुत बढ़ाकर अता करता है, थोड़ा सा आजमाइश में डालता है, उस आजमाइश में पूरा तो उतरने की कोशिश करें। तो इसलिए दुकानदारों को भी खुसूसियत के साथ अपने अखलाक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और दयानतदारी के तकाजे पूरे करने चाहिए। महज़ अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके रिज़्क में भी बरकत होगी, उनके ईमान में भी बरकत होगी, उनकी औलादों में बरकत होगी, अल्लाह ताला बड़े फजल नाज़िल फरमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जलसा सालाना को हम अपनी दुआओं के साथ और गिरिया उजारी के साथ खूब सजाएंगे, इसका जाहिर भी सज जाएगा और इसका बातिन भी सज जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله